السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام شہداء اسلام کے لیے وبالخصوص شہداء تشیع، شہداء نائجیریا شہید جن کا 40 چہلم کے ایام ہیں، شہید نمر رضوان اللہ تعالی علیہ، شہداء ملت پاکستان وبالخصوص و شہداء گران قدر جن کی تکریم و تعظیم کے لیے یہ مجلس باشکو برپا ہے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. الحمدللہ شہداء کی تعظیم و تکریم کے لیے یہ مجلس باشکو جو مزین ہے وجود اور برکت علماء کرام، جوانان عزیز، مومنین عظام و خواتین گران قدر و مہمانان گرامی، یہ جوش، جذبہ و ولولہ شہداء کی راہ کے اوپر جس مقصود کے لیے انہوں نے اپنی جانیں نذرانہ پیش کی ہیں، اس کی بقا کی ضمانت ہے و علامت ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے مقام، منزلت و درجۂ شہداء کو عظیم تر ذکر فرمایا ہے. جب اہل نفاق نے شہداء کے متعلق غلط فہمیاں ڈالنا شروع کیں، جس مارکے میں کوئی مومن مجاہد درجۂ شہادت پہ فائز ہو جاتا تھا، منافقین یہ تأثر دیتے تھے کہ یہ شہید اس وجہ سے مارا گیا ہے چونکہ اس نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ میدان میں نہ جاؤ، گھر میں بیٹھے رہو، ہمارے ساتھ رہو، لیکن اس نے ہماری بات نہیں سنی، یہ چلا گیا، مارکے کے اندر چلا گیا، مقتل میں چلا گیا، میدان میں چلا گیا، یا ہم اپنے انہی گران قدر شہداء ہی کے متعلق ان کی مثال بنائیں، تو بعضوں نے شاید انہیں روکا ہوگا کہ آپ نماز جمعہ میں شرکت نہ کریں، نماز جماعت میں نہ جائیں، اور جب شہادتیں ہو گئیں تو پھر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اگر اس نے ہماری بات سنی ہوتی تو یہ بھی آج ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ زندہ ہوتا، اس وجہ سے مارا گیا ہے، نعوذ باللہ، اپنی نادانی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بات نہ ماننے کی وجہ سے، اگر ہماری بات سنی ہوتی تو زندہ ہوتا۔ یہ منافقانہ سوچ اور منافقانہ طرز فکر اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزری۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان مت کرو۔ یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے دور کر لو کہ وہ مر گئے ہیں اور مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ یہ تمجید، تعظیم و تکریم بارگاہ الہی سے شہداء کی شخصیت، شہداء کی منزلت و شہداء کے مقام کے دفاع کے لیے ذکر فرمایا، تاکہ کوئی منافق شہداء کے بارے میں غلط فہمی نہ پھیلا سکے۔ اس کے بعد اسی آیت کے آگے آیت دیگر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ شہداء جو زندہ ہیں، احیاء عند ربہم، یہ پروردگار کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں، زندہ ہیں۔ ارشاد ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوشحال بھی ہیں، شادمان بھی ہیں یہ شہداء، جو کچھ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں نصیب ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی شہداء کے متعلق بچ جانے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ شہداء کے بارے میں پریشان نہ ہو، چونکہ شہید آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ پریشان ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، شہید اللہ سے بشارت پاتا ہے، خوشخبری پاتا ہے، مژدہ و نوید سنتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں، ان ساتھیوں کے بارے میں جو بچ گئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، درجۂ شہادت پر فائز نہیں ہوئے۔ اللہ کی جانب سے شہید کو یہ بشارت ملتی ہے کہ اے شہید، تیرے ساتھی جو زندگی میں تیرے ساتھی تھے لیکن شہادت کے بعد لاحقین میں شمار ہو گئے ہیں، پیچھے بچ رہ جانے والوں میں شمار ہو گئے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ڈرے بھی نہیں اور گھبرائے بھی نہیں ہیں۔ یہ بشارت ہے شہید کے لیے، یہ خوشخبری ہے شہید کے لیے، جو خداوند تبارک و تعالی نے لاحقین و ملحقین کے متعلق شہید کو سنائی ہے۔ شہید کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آپ اپنی غلط فہمی دور کر لو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی بارگاہ میں رگ کٹا دیتے ہیں، گردن کٹا دیتے ہیں، درجۂ شہادت پہ فائز ہوتے ہیں، قتیل در راہ خدا ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہے، زندہ بھی ہے اور زندہ کرنے والا بھی ہے، شہید حی ہے و شہید محیی ہے، اس کے زندگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے، اور زندہ کرنے والا اس لیے ہے کہ مردہ اور ڈری ہوئی قوموں میں جرأت، دلیری، شہامت و شجاعت پیدا کر دیتا ہے. اسی مسجد میں جیسے مومنین کا مقتل بنایا گیا تھا، یہ مکان مقدس جس میں چند نفوس شہید ہوئے، آج لاحقین شہداء و لواحقین شہداء جو تمام ملت ہے، اور یہ جوانان عزیز ہیں، اور یہ جمعیت حاضر اس باشکو مجلس کے اندر یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اے شہید، جس طرح اللہ نے تجھے ہمارے متعلق خوشخبری دی ہے کہ ہم تیرے جانے کے بعد ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ہم بھی حاضر ہوئے ہیں اس مجلس کے اندر تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ تیرے لواحقین ڈرے بھی نہیں ہیں، گھبرائے بھی نہیں ہیں، اس میدان کے اندر حاضر ہیں جس میدان میں تو نے اپنی جان دے دی تھی. یہ مجالس تکریم شہداء کی ان معمولی مجالس کی طرح نہیں ہیں جو عام مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں. در حقیقت قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ شہید کے لیے ایصال عہد کی مجلس برپا کرو، ایصال بشارت کی مجلس برپا کرو، استبشار کی مجلس برپا کرو جس میں شہید کو یہ مجدہ سناؤ، جس میں شہید کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اے شہید، ہم گھبرائے بھی نہیں اور ہم خوفزدہ بھی نہیں ہوئے. اس لیے کہ لاشیں دیکھ کر، کٹی ہوئی گردنیں دیکھ کر، لولوہان بدن دیکھ کر، زخمی دیکھ کر کچھ لوگ محتاط ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خطرہ محسوس کرتے ہیں. اور خصوصاً دو آفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوف اور حزن. حزن گھبراہٹ ہے، گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمارے بچے یتیم نہ ہو جائیں، ہمارا خاندان بے سرپرست نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں. اگر شہداء کی لاشیں دیکھ کر، شہداء کے جنازے دیکھ کر، شہادت کی خبریں سن کر کسی کے دل کے اندر خوف آ گیا ہے، گھبراہٹ آ گئی ہے، حزن آ گیا ہے، اندوہ آ گیا ہے اور محتاط ہو گیا ہے، اب پیچھے ہٹ گیا ہے اور اپنا رویہ اس نے بدل دیا، جہاں پر اس کو حاضر ہونا چاہیے وہاں حاضر نہیں ہو رہا، تو در حقیقت شہید کو اس عالم برزخ میں پریشان کر رہا ہے. شہید کا اطمینان اللہ نے اس بات سے فراہم کیا کہ اے شہید، الذین لم یلحقوا بہم، جو تجھ سے ملحق نہیں ہوئے، قافلہ شہادت سے ابھی نہیں ملے لیکن تیرے ساتھی تھے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ گھبرائے بھی نہیں اور وہ ڈرے بھی نہیں ہیں. یہ مجالس شہداء کی تعظیم و تکریم کے لیے، جو مقام شہادت و مقام شہید کو زندہ کرنے کے لیے ہیں، دراصل دین کو زندہ کرنا ہے. شہید زندہ ہے جس راہ میں جان دیتا ہے، خون بہاتا ہے، اس کے خون سے وہ راستہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، ملت زندہ ہوتی ہے، امت زندہ ہوتی ہے، مکتب و مذہب زندہ ہوتا ہے. امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ان شہداء کے رہین منت ہے، انہوں نے آبیاری کی ہے اپنے لہو سے اس شجرہ طیبہ کی، کہ یہ ایام انقلاب اسلامی بھی ہیں. 37 سال انقلاب اسلامی کو برپا ہوئے، کامیاب ہوئے گزرے ہیں، اور 40 سال کے نزدیک یہ شجرہ طیبہ جو شہداء کے خون سے، شہداء کے لہو سے لاکھوں شہیدوں نے جان دے کر جس کو برپا کیا اور جس کو بچایا، آج ایک نعمت الہی کے طور پر پوری دنیا کے اندر سایہ فگن ہے. یہ انقلاب شہداء کے خون کا نتیجہ تھا. شہداء نے دین کو زندہ کیا، مکتب کو زندہ کیا. علماء کرام تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں تاریخ انقلاب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کہ امام نے ملت کو بیدار کرنا چاہا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے. وہ مرحلہ جو بیداری کا سستی سے جاری تھا، ایک واقعہ کے اندر شہداء کے خون نے وہ مرحلہ تیز کر دیا، سری بنا دیا، جلدی وقوع پذیر ہوا. قم مقدسہ میں تقریباً 1962 یا 1963 کے مطابق بنتی ہے یہ تاریخ، 1342، شہداء علماء کی قیادت میں انہوں نے دین کے دفاع کے لیے، مقدسات دین کی حفاظت کے لیے، مقدسات دین کی دفاع کے لیے علماء کرام جو آج مسند مرجعیت پر ان میں سے بعض فائز ہیں، ان کی قیادت میں قم مقدسہ میں، حوزہ علمیہ میں طلاب نے اور مومنین نے احتجاجی مظاہرہ کیا، اور جس میں ایک کثیر تعداد مومنین شہید ہو گئے. وہ آغاز تھا در حقیقت انقلاب کا، نظام ستم کی نابودی کا، نظام ظلم کی نابودی کا. ان شہادتوں سے لوگ ڈرے نہیں، ان شہادتوں سے لوگ گھبرائے نہیں، بلکہ شہادتوں نے امت کے اندر روح پیدا کر دی. گویا لوگ مردہ تھے اور شہید مر کے زندہ ہوئے، اور اس عالم سے شہید نے اپنی ملت کے اندر حیات کی روح پھونکی، اور ملت کو بتایا کہ زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی آنے جانے کا نام نہیں ہے، زندگی گل غپاڑا نہیں ہے، زندگی شور شرابہ نہیں ہے، زندگی غلے کی بوریاں ختم کرنا نہیں ہے، غلے کے ڈھیر ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک شعور کا نام ہے اور زندگی ایک حرکت کا نام ہے. یہ شعور اگر امت کے اندر آ گیا تو زندہ شمار ہوں گے. اگر یہ شعور لوگوں کے اندر پیدا نہ ہوا، وہ قوم قرآن کریم کے بقول اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے فرمان کے مطابق یہ میت الاحیاء ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، غلہ کھا رہے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. قرآن کے نزدیک جس کی گردن کٹ گئی ہے، جس کا سینہ چلنی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جو لو لوہان ہو گیا ہے، جس کا بدن چلنی ہو گیا ہے، قرآن فرماتا ہے یہ زندہ ہے. لیکن جس کے اندر شعور نہ ہو، قرآن فرماتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے. اس کا کھانا پینا، اس کا لڑائی جھگڑا، اس کی مفاد پرستی، اس کی خودخواہی، اس کی خود غرضی، یہ نہ سمجھو کہ یہ حیات کی علامتیں ہیں. حیات کی علامتیں قرآن فقط دو ذکر فرما رہا ہے، ایک شعور آ جائے اور دوسرا حرکت آ جائے. شعور فہم کا نام ہے، بیداری کا نام ہے، آگاہی کا نام ہے، ایک خاص آگاہی کا نام ہے، کہ جس میں ایک آگاہی ہمارے اندر موجود ہے، ایک نگاہ ہماری موجود ہے، اس نگاہ میں اپنے آپ کو ہم خود ہی نظر آتے ہیں اور ہمیں اپنے علاوہ دوسرے نظر نہیں آتے. یہ ایک آگاہی ہے، یہ ایک نگاہ ہے ہر انسان کے اندر، جس کے مطابق ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے، اپنے نفس کو دیکھتا ہے، اپنی قوم کو دیکھتا ہے، اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے، اپنی منفعت کو دیکھتا ہے، اپنے اموال کو دیکھتا ہے اور اپنی جائیداد کو دیکھتا ہے۔ اگر صرف نگاہ سے یہی چیزیں نظر آئیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے، ان کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ہیں اندھے، ہیں نابینا، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ عزیز من، اللہ نے بصارت دی ہے اور بصیرت دی ہے صرف اس لیے نہیں دی کہ جس سے ہم اپنے آپ کو خود ہی نظر آئیں اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نگاہیں دی ہیں کہ ان نگاہوں سے تمہیں حق نظر آئے، ان نگاہوں سے تمہیں باطل بھی نظر آئے، ان نگاہوں سے تمہیں ظالم بھی نظر آئے، ان نگاہوں سے تمہیں مظلوم بھی نظر آئے، ان نگاہوں سے تمہیں راستہ بھی نظر آئے، ان نگاہوں سے تمہیں منزل بھی نظر آئے، ان نگاہوں سے تمہیں مقصد بھی نظر آئے، اور ان نگاہوں سے تمہیں اللہ کی نشانیاں بھی نظر آئیں۔ اگر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو تو شکر بجا لو، شکر خدا بجا لو کہ نابینا نہیں ہو، اندھے نہیں ہو، اعما نہیں ہو۔ قرآن کریم نے مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی، یہ کہہ کر کہ سمن بکمن امیون، گنگے بہرے اور اندھے، گنگے بہرے اور اندھے۔ قرآن کی نگاہ میں گنگے بہرے اندھے کون ہیں؟ گنگے وہ ہیں جن کی زبان پہ حق جاری نہیں ہوتا، ان کو قرآن گنگا کہتا ہے، بے شک سارا دن شور مچاتے رہیں، بے شک سارا دن گفتگو کرتے رہیں لیکن اگر حق نہیں بولتے، قرآن کہتا ہے یہ گنگے ہیں، جن کے کانوں کے اندر ندائے مظلوم نہیں پڑتی۔ اگر وہ سارا دن بیٹھ کر ٹی وی سنتے رہیں، ٹاکرے سنتے رہیں، گفتگو سنتے رہیں، ندائے مظلوم کان میں نہیں پڑتی، قرآن کہتا ہے یہ بہرے ہیں، ان کے کان بند ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم کا فرمانا ہے، ہم نے آنکھیں دی ہیں، بصارت دی ہے، بصیرت دی ہے، لیکن یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ کچھ حقائق دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور بولنے کے لیے ہیں۔ یہ حقائق، یہ بصیرت، یہ شعور شہید امت کے اندر پھونکتا ہے، یہ روح شہید عطا کرتا ہے۔ شہید گواہ کو کہتے ہیں، قتیل قتل ہو جانے والا، مقتول راہ خدا میں مارا جانے والا، مرائے خدا میں جو مر گیا اسے شہید کہا گیا ہے۔ شہید گواہ کو کہتے ہیں، شاہد کو کہتے ہیں، گواہی دینے والے کو کہتے ہیں۔ گواہی دینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے اور میدان میں حضور کی ضرورت ہے۔ آپ اسی چیز کی گواہی دے سکتے ہیں جہاں پر آپ موجود ہوں اور جہاں پر جو ہو رہا ہے اسے آپ نے سمجھ لیا ہو، دیکھ لیا ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، پھر جا کر آپ عدالت میں شہادت دیں گے۔ شہید خدا کی بارگاہ کا گواہ ہے، شاہد ہے، شاہد یعنی دیکھ رہا ہے، شعور رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، آگہی رکھتا ہے اور حاضر بھی ہے۔ آج شہداء حاضر ہیں، وہ شعور بھی رکھتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں گے، قاتل کی بھی گواہی دیں گے۔ جس طرح زیارت ناموں کے اندر تین طبقات مجرم، ہمیں روزمرہ ورد بنایا گیا، ہمارا یہ ورد زیارت ناموں کا جو آپ نماز کے بعد اور عبادات کے بعد اور مجالس کے بعد اور محافل کے بعد تکرار کرتے ہیں، ان کے اندر تین مجرم تسلسل کے ساتھ ورد بنا دیا گیا کہ ان مجرموں کی طرف توجہ رکھنا آپ۔ وہ تین مجرم آپ لعن کر کے، اظہار نفرت و بیزاری کر کے ان کا ذکر کرتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ یہ تین مثلث جرائم، مجرموں کی مثلث، یہ تین کا گروہ، یہ مثلث جرم ہے، کون؟ ظالم، قاتل اور خاموش، ظالم قاتل اور خاموش، یہ مثلث جہاں بھی پیدا ہوگی وہاں پر بے گناہ کو مارا جائے گا، وہاں پر ظلم کی چکی میں پیسے جائیں گے، وہاں پر جہاں شعور نہ ہوا، جہاں پر آگاہی نہ ہوئی، جہاں بیداری نہ ہوئی، وہاں پر یہ شہادتیں ہوں گی، یہ مثلث جرائم کی پیدا ہو جائے گی۔ ظالم جو خود میدان میں آ کر گولی نہیں چلاتا لیکن اس کے دستور سے، اس کے حکم سے، اس کے میدان فراہم کرنے سے قاتل پیدا ہوتا ہے، ظالم کے بطن سے قاتل پیدا ہوتا ہے، قاتل جرم کرتا ہے اور خاموش قاتل کے جرم کو موقع دیتا ہے، ظالم کو ظلم کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تین مجرمین جو ہمیشہ زیارت ناموں میں آپ نے پڑھے ہیں، ان تین مجرمین کی پہچان کے لیے ان کو آپ کے زیارت ناموں کا جز بنایا گیا اور آپ کا ورد بنایا گیا کہ خبردار، پہلا قدم یہ ہے کہ ظالم نہ بننا، قاتل نہ بننا اور ساکت بھی نہ بننا۔ اگر ظالم بنے ظالمین کے ساتھ محشور ہو گے، اگر قاتل بنے قاتلوں کے ساتھ محشور ہوں گے، خبردار کسی نفس کو بے گناہ ناحق قتل نہیں کرنا، ایسی اندھی غیرت نہ دکھاؤ کہ جس میں کسی کے قتل کا جواز نہ ہو، صرف سکور برابر کرنے کے لیے، عدد برابر کرنے کے لیے۔ بعض جگہوں پر ہوتا ہے یہ کام کہ فلاں ہمارے قوم قبیلے کا کوئی بندہ مارا، ہم نے ایک بندہ مارنا ہے ورنہ قبیلے میں عزت نہیں رہے گی، یہ گناہکارانہ عزت ہے، یہ مجرمانہ عزت ہے۔ اگر مجوز نہ ہو کسی کے قتل کا، جواز نہ ہو کسی کے مارنے کا، کسی نے قتل کیا ہے اس کی سزا قصاص ہے، عدالت ہے، علماء ہیں، جہاں پر عدالت نہ ہو، عدالت اسلامی نہ ہو، وہاں پر شریعت نے رکھا ہوا ہے، قانون رکھا ہوا ہے کہ وہاں شریعت کے عالم سے جا کر، جہاں نہ ہو شریعت کا نظام نہ ہو، وہاں علماء بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے۔ خود سے آپ نے ایک جرم کے مقابلے میں جرم نہیں کرنا، جرم کا جواب جرم سے نہیں دینا۔ اگر عدالت اسلامی نہیں ہے، وہاں پر آپ علماء، محکمہ شرعیہ، عدالت شرعیہ، حاکم شرع کی اجازت سے جواز لے کر وہ وہاں پر حکم صادر کر سکتے ہیں، حاکم شرع کی اجازت کے ساتھ۔ قاتل مت بنو، ظالم مت بنو اور ساکت بھی مت بنو۔ آپ توجہ فرمائیں، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ظلم پر خاموش ظالم کے ساتھ شمار ہوتے ہیں، قتل پر خاموش قاتل کے ساتھ شمار ہوتے ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ ساکت محفوظ ہو جاتے ہیں، ساکت مجرمین کا حصہ ہیں، ساکت یعنی چپ لوگ، خاموش، تماشائی، نظارہ کرنے والے، لب نہ کھولنے والے، اعتراض نہ کرنے والے، احتجاج نہ کرنے والے، دفاع نہ کرنے والے، حق کی حفاظت نہ کرنے والے، ظلم کی مذمت نہ کرنے والے، ان کو دین کی منطق میں مجرموں کا حصہ بنایا گیا، مثلث جرائم میں ان کو شمار کیا گیا۔ شہید گواہ ہے، حاضر بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، آگاہی رکھتا ہے اور آگاہی دیتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ شہید بزرگوار نفس زکیہ، نفس زکیہ میں نے مجالس میں اشارہ کیا، معلوم نہیں آپ میں سے مومنین تک وہ نقطہ پہنچا یا نہیں، یہ شہید بزرگوار گران قدر شہید نمر رضوان اللہ تعالی علیہ، جو بہت ہی بے باک، دلیر، شجاع انسان، حقیقتاً عالم ہونے کا جس نے ثبوت دیا، مصداق فراہم کیا کہ نظام ظلم میں عالم کیسا ہوتا ہے۔ جہاں ظالم ہو، جہاں مستبد ہو، جہاں آل سعود جیسے جنایتکار و جفاکار موجود ہوں وہاں عالم کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ آواز اٹھائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ندا دی۔ بہت ساری قوموں کے پاس یہ سرمایہ شہداء کا موجود تھا، ملت پاکستان کے پاس یہ عظیم سرمایہ موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر سید و سالار شہداء پاکستان شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہی قتیل پشاور جو قافلہ سالار شہداء ہیں، ایک فخر ہے ملت پاکستان کے لیے ایسا سرمایہ، ایسا شہید بزرگوار، ایسا نفس زکیہ پاکستان کے اندر پشاور کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ ملت عراق کے پاس یہ سرمایہ شہداء موجود ہے، شہید باقر الصدر اور شہداء دیگر لبنان میں یہ سرمایہ موجود ہے، شہید موسیٰ صدر لبنان کے اندر یہ سرمایہ عظیم موجود ہے، وہ دیگر ملتوں کے اندر، دیگر اقوام کے اندر، ایران میں یہ سرمایہ شہداء کا موجود ہے۔ اور یہ وہ شہداء ہیں، نفوس زکیہ، نفس زکیہ آخر الزمان کے لیے ایک اصطلاح ہے جو روایات کے اندر معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ظہور کے علامات میں سے ایک ظہور سے قبل قتل نفس زکیہ ہے۔ علماء دو طرح سے تفسیر کرتے ہیں ان علامات کی، از جملہ نفس زکیہ کی، کہ نفس زکیہ ایک خاص معین شخص کا نام ہے، آخر الزمان کی علامات میں سے ایک دجال ہے کہ دجال آئے گا، اس کے لیے بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ دجال ایک خاص شخص ہے، اس قسم کا حلیہ ہوگا اس کا، ایک آنکھ ہوگی اس کی، یہ قد ہوگا اس کا، یہ حلیہ ہوگا اس کا، اس طرح وحشی، جنایتکار، ظالم، بے رحم، یہ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ لکھا ہے علماء نے تفسیر کی ہے کہ یہ ایک معین فرد ہوگا، انسان ہوگا، یا انسانی حلیے میں ایک شیطان و درندہ ہوگا، یہ ظہور سے پہلے، یہ ظہور امام سے پہلے یہ آئے گا۔ اور ایک نفس زکیہ کا ظہور ہوگا، اور اس نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا کعبہ کے اندر، رکن و مقام کے درمیان نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک فرد معین ذکر کیا گیا ہے، سادات میں سے ہوں گے، آل سید الشہداء میں سے ہوں گے، بعض نے کہا حسنی سید ہیں، بعض روایات میں حسینی سادات میں سے ہوں گے، یہ نفس زکیہ شہید ہوں گے، یہ ایک قول ہے۔ اگر نفس زکیہ ایک معین شخصیت کا نام ہو، اس صورت میں یہ شہداء گران قدر یہ شبیہ ہیں نفس زکیہ کے، شبیہ نفس زکیہ ہیں، چونکہ نفس زکیہ ایک فرد معین ہے اور ابھی نہیں آئے، بعد میں آئیں گے اور کعبہ میں شہید کر دیا جائے گا، اس تفسیر کی بنیاد پر کہ نفس زکیہ ایک فرد معین ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ تمثیلی علامات ہیں، فرد معین نہیں، بلکہ ایک حقیقت کی علامتی شخصیت کا نام ہے، علامتی شخصیتیں، علامتی شخصیت تکرار ہوتی ہے، جو علامتی شخصیت ہو وہ تکرار ہوتی ہے، وہ کسی بھی روپ میں ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی جس کے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہوں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو۔ نفس زکیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوگا، پاکیزہ انسان، پاکیزہ شخصیت، اپنے زمانے میں اس کی شہرت ہوگی کہ یہ پاکیزہ انسان ہے، جس طرح شہید حسینی پاکیزہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں جانتے ہیں کہ کتنی پاکیزہ ہستی تھے، کتنی پاکیزہ شخصیت تھے وہ۔ کسی نے آج تک شہید کے ہمراہ، شہید کے دوست، شہید کے مخالفین، شہید سے حتیٰ دور رہنے والے بھی، کسی نے آج تک، میں نے کم از کم، منفی رائے، منفی بات شہید کے بارے میں کسی کی زبان سے نہیں سنی کہ شہید حسینی کے اندر یہ کمزور نقطہ موجود تھا۔ معصوم نہیں تھے، لیکن پاکیزہ طیب شخصیت تھے، طاہر شخصیت تھی، پاکیزہ نفوس تھے۔ اسی کو روایات میں نفس زکیہ کہا گیا کہ پاکیزہ شخصیت ہوگی، اور دوم یہ کہ حق کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اس کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں کہ دکان پہ بیٹھا ہوگا، اپنا کاروبار کر رہا ہوگا اور کسی دشمن نے آ کر اس کو مار دیا ہوگا، یہ مرنا نہیں چاہتا ہوگا۔ نفس زکیہ اس شہید کو نہیں کہیں گے کہ جو مرنا نہیں چاہتا لیکن اسے مار دیا جائے، دشمن گھیر کے اس کو مار دیا جائے۔ نفس زکیہ وہ پاکیزہ نفس ہوگا جو اپنے زمانے کے اندر ظالم کے خلاف برملا آواز اٹھائے گا، اپنے قاتل کو للکارے گا، طاغوت کو للکارے گا اور اسے وارننگ دے گا جس کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، حق گوئی کے جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر علامتی شخصیت ہو نفس زکیہ، پھر یہ نفوس حقیقتاً نفوس زکیہ ہیں، چونکہ ابھی تک کئی شخصیات ایسی ہیں جو ائمہ اطہار کے زمانے میں جنہیں شہید کیا گیا اور ان کو نفس زکیہ کہا گیا، آخر الزمان میں بھی نفس زکیہ ظہور کریں گے۔ آج یہ سرمایہ ملت حجاز، تشیع حجاز کے پاس موجود ہے، ایسا نمونہ، ایسا اسوہ، ان کے چہلم کے ایام ہیں یہ، اربعین شہید نمر ہیں یہ ایام۔ 12 فروری ان کا روز اربعین تھا، روز چہلم تھا جو پاکستان میں خاموشی سے گزر گیا۔ بعض ملتوں میں اس شہید کی تکریم زیادہ ہوئی، تعظیم زیادہ ہوئی، لیکن پاکستان، ظاہر حالات مختلف ہیں تھوڑے پاکستان کے، بعض اوقات زیادہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے بلا وجہ، اور بسا اوقات وجہ موجود بھی ہو لیکن جوش پیدا نہیں ہوتا، شاید موسم سرما کا اثر ہے، سردی کے ایام ہیں اور ہم وہ تکریم و تعظیم جو حق بنتا ہے اس گران قدر عزیز کا کہ تمام دنیا کے اندر تعظیم و تکریم بجا لائیں، پاکستان میں ابھی یہ قرض اس شہید کا باقی ہے جو ملت پاکستان و جوانان پاکستان کو چکانا ہے۔ ہم اگر یہ مجلس ہی برپا کر دیں اور اجتماع کر کے شہید سے عہد کر لیں کہ اے شہید، ہم ڈرے نہیں، ہم غمزدہ نہیں ہوئے، ہم حزین نہیں ہوئے، اس دنیا میں قرآن کا فرمان شہید کے لیے بشارت ہے، مومنین کا نہ ڈرنا اور مومنین کا غمگین نہ ہونا اور مومنین کا گھبراہٹ کا شکار نہ ہونا، یہ سب سے بڑی بشارت ہے جو آج اس مسجد، جو مقتل شہداء ہے، اس مشہد شہداء سے آج آپ بشارت ان شہداء کو دے رہے ہیں کہ اے شہدائے مسجد امامیہ حیات آباد پشاور، ہم آج حاضر ہو کر یہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ ہم ڈرے نہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہوئے۔ شہادتیں اور یہ واقعات جو پاکستان کے اندر کثرت سے ہیں اور پوری دنیا کے اندر، عزیزان چند روز قبل انقلاب اسلامی کی مناسبت سے گفتگو میں یہ نقطہ میں نے اشارہ کیا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت تشیع کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی برتی جا رہی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فقط تشیع کے خلاف سارا عالم کفر جمع ہو گیا ہے تو مبالغہ نہیں ہے۔ جتنے لشکر بنائے گئے، مہنگے لشکر بنائے گئے، بھاری لشکر بنائے گئے، عربی لشکر بنائے گئے، غیر عربی لشکر بنائے گئے، غربی منصوبوں سے بنائے گئے، عربی پیسے سے بنائے گئے اور شرقی تربیت سے بنائے گئے، یہ سارے لشکر تشیع کے لیے بنائے گئے۔ چھوٹے چھوٹے گروہ پاکستان سے بننا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ملکی سطح کے لشکر بنے اور آہستہ آہستہ عالمی لشکروں میں بدل کر، اور آج داعش جیسے وحشی اور درندہ لشکر انہوں نے بنائے فقط تشیع کے لیے۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ وہ مکتب، وہ مذہب، وہ آئیڈیالوجی اور وہ راستہ اور وہ ملت، وہ قوم جس کو کچلنے کے لیے 30 سال سے زیادہ عرصے سے لشکروں پہ لشکر بنائے جا رہے ہیں، کچھ تو اس ملت کے اندر ہے، کچھ اس مکتب کے پاس ہے جس کو کچلنے کے لیے ایک لشکر کافی نہیں بلکہ لشکر پہ لشکر بناتے جا رہے ہیں، لیکن اتنے لشکر بنا کر پھر بھی عاجز آ گئے ہیں۔ پھر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ لشکر بھی کافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایسی طاقت ہے, ایسی قوت ہے, ایسی قدرت ہے اس ملت کے پاس جس کا اتنا قتل عام ہوا. عراق میں اتنا قتل عام ہوا تشیع کا, عدد و شمار سے باہر چلا گیا. لبنان میں قتل عام ہوا, بحرین میں قتل عام ہوا, حجاز میں قتل عام ہوا, نائجیریا میں قتل عام ہوا, پاکستان میں قتل عام ہوا, افغانستان میں قتل عام ہوا. اس سارے قتل عام کے بعد آج اتنے قوی لشکر بنا کر پھر بھی عاجز آ گئے ہیں. ان کے عاجزی کا مشاہدہ کریں کہ تشیع کا ایک بازو لبنان کے اندر, ایک بازو حزب اللہ ہے, اس بازو کو کاٹنے کے لیے شرقی غربی طاقتیں جمع ہو کر انہوں نے سوریا میں حملہ کیا کہ انقلاب اسلامی کا ایک بازو کاٹ دیں, تشیع کا ایک بازو کاٹ دیں. وہ بازو کٹوانے آئے تھے لیکن اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھے. اور آج تشیع ایک طاقت ہے عزیزان, آپ توجہ فرمائیں. کسی زمانے میں تشیع کی مخالفت ہوتی تھی, مختلف مسالک و فرقے کے لوگ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں شیعوں کی رسومات پسند نہیں تھی. کچھ رسومات شیعہ انجام دیتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں تھی. کچھ تو خود شیعہ کو بھی پسند نہیں ہے اور کچھ دوسرے مسلمانوں کو پسند نہیں ہے. کچھ رسومات چونکہ شیعوں کے اندر ایسی ہیں نا کہ خود شیعہ علماء بھی پسند نہیں کرتے اور شیعہ رہبران بھی پسند نہیں کرتے. شیعہ جو آگاہ لوگ ہیں مومنین متدینین پسند نہیں کرتے. بعض کرتے ہیں اس قسم کی. ایک اہل سنت کے دیوبند کے عالم آئے وہاں لاہور میں ہمارے مدرسے کے اندر آئے اور آ کر بیٹھے تو میں نے ان کی حالت دیکھی, اس طرح کی تھی کہ جیسے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں اور پھر چپ بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح کشمکش میں میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان سے عرض کی کہ بزرگوار آپ لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن منہ پہ بات آ نہیں رہی, آپ مشکل ہو رہا ہے. کہنے لگے جی ایسے ہی ہے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن جھجک جاتا ہوں چونکہ بات ذرا سخت ہے, تھوڑی سی ڈرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں, ہم مہمان آئے ہوئے ہیں آپ کے یہاں, آپ برا نہ مان جائیں. تو میں نے کہا برا نہیں مانتے, آپ جو کہنا چاہتے ہو دل کھول کے کہو. تو انہوں نے شروع کر دی وہ باتیں کرنا, جی کہ آپ یوں کرتے ہو, یوں کرتے ہو, یوں کرتے ہو. آپ لوگ سنتے رہے میں اور سن کے تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن پر آپ سے زیادہ ہمارے علماء بزرگان مراجع فقہا وہ زیادہ ناراض ہیں ان چیزوں کے اوپر جو جن پر آپ اعتراض کر رہے ہو. تو جو خود شیعہ کو ہی قبول نہیں پسند نہیں ہے آپ ہی انہی پر اعتراض کر کے. فرق یہ پڑا ہے کہ آپ ایک غلط کام کسی جاہل سے دیکھتے ہو اور پھر اس غلطی کو لے کر پورے مذہب تشیع کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہو, جبکہ شیعہ عالم شیعہ مرجع شیعہ رہبر وہ آ کر اس غلطی کو غلط کہتے ہیں, پوری قوم کو غلط نہیں کہتے. ہمیشہ غلطی کو غلط کہنا چاہیے, غلط کرنے والے کو غلط کہنا چاہیے, ساری قوم کو اور مذہب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. بھلے آپ نے جو بعض باتیں کی ہیں جی یہ ہوتا ہے, خوب ان میں سے کچھ کام غلط ہیں جو ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے علماء آپ سے زیادہ ان کے اوپر نالا ہیں. لیکن کچھ خوب ہر مذہب کی ایک رسمیں ہیں اور کرتے ہیں, ان کے پاس جواز ہے کرتے ہیں وہ رسمیں, دوسرے کو برداشت سے کام لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ رسمیں انہیں قبول نہیں ہوتی, پسند نہیں آتی, اس وجہ سے تشیع کی مخالفت کرتے ہیں جی یہ آپ یوں کرتے ہو, آپ یوں کرتے ہو, آپ یوں کرتے ہو. عرصے سے صدیوں سے تشیع کے خلاف مخالفت و دشمنی اس وجہ سے تھی کہ رسومات میں سے بعض رسمیں یا ساری رسمیں انہیں پسند نہیں تھیں یا کچھ تعلیمات پسند نہیں تھیں. لہذا ایک دو کا موقع پر ہم یہاں سے جلوس نہیں نکالنے دیں گے, ہم یہاں تقریر نہیں کرنے دیں گے, ہم یہاں یہ کام نہیں کرنے دیں گے, ہم یہاں یہ جشن نہیں منانے دیں گے, ہم یہاں یہ رسم بجانے لانے دیں گے. اس طرح کے جھگڑے چھوٹے چھوٹے گلی کوچے میں رہتے تھے اور سلسلہ چلتا رہا، لیکن آج گلی کوچوں کی مخالفت ختم ہو کر عالمی شکل اختیار کر گئی ہے، اور تمام شیاطین شرقی و غربی، عربی و غربی و عبری، سارے مل کر تشیع کے خلاف ایک بن گئے ہیں، ایک ملت واحدہ بن گئے ہیں. آج رسموں کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں بعض رسمیں تشیع کی پسند نہیں ہیں. عزیزان، پہلے انہوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا تھا، ایک شرقی طاقت تھی اور ایک غربی طاقت تھی، اور دنیا کو آپس میں بانٹا ہوا تھا اور دوسروں کو کمزور کیا ہوا تھا، دوسروں کو کنارے لگایا ہوا تھا. لیکن انہوں نے ناگہان دیکھا کہ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہوتے ہوئے، اقتصادی طاقت ہوتے ہوئے، سیاسی طاقت ہوتے ہوئے، افرادی طاقت ہوتے ہوئے، یہ ساری ان کے پاس طاقتیں تھیں، منبع تھے طاقت کے، اور ایک طاقت کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا. چونکہ وہ طاقت شمار نہیں ہوتی تھی، دین طاقت نہیں شمار ہوتا تھا، مذہب طاقت شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل نے آ کر دین کا پرچم بلند کر کے ان کو بتا دیا کہ اقتصاد بڑی طاقت نہیں ہے، اسلحہ بڑی طاقت نہیں ہے، ایٹم بڑی طاقت نہیں ہے، در حقیقت دین خدا سب سے بڑی طاقت ہے. کہ یہ اگر کمزور ملت کے ہاتھ میں آ جائے، وہ دنیا کی ایک عظیم طاقت بن جاتی ہے. دین طاقت ہے عزیز من. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک نمونہ میں، علامہ اقبال کا دین کی تعلیمات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی. آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. مسلمان آج کمزور کیوں ہو گیا، پسماندہ کیوں ہو گیا، ضعیف کیوں ہو گیا، دوسروں کا نوکر و غلام کیوں بن گیا، ملازمت کی راہ پہ کیوں چل پڑا؟ جس کو اللہ نے امامت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ ملازمت کی راہ پہ کیوں چل پڑا؟ اس لیے کہ پہلے اس کے پاس توحید طاقت کا نام تھا. آج توحید ایک مناظراتی موضوع بن گیا ہے. آج توحید اس کے پاس فقط علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا ہے، مدرسے میں پڑھانے کے لیے، شبہات اٹھانے کے لیے اور علمی سرگرمی کے لیے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. یہ ایک نمونہ ہے. آپ اس وزن پر پوری غزل مکمل کر دیں، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی نبوت کبھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. زندہ قوت تھی زمانے میں یہی امامت کبھی، آج فقط ایک مسئلہ علم کلام. زندہ قوت تھی یہی کتاب خدا کبھی، اور آج فقط تلاوت و قرآت کا ایک کتاب رہ گئی مدرسے کے اندر. طاقت نہیں سمجھا تم نے قرآن کو، امامت کو طاقت نہیں سمجھا، نبوت کو قوت نہیں بنایا، توحید سے طاقت حاصل نہیں کی. امام خمینی نے آ کر انہیں بتایا توحید طاقت ہے، توحید قوت ہے. ایٹم بڑی طاقت نہیں ہے، اسلحہ بڑی طاقت نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت ایمان ہے، سب سے بڑی طاقت توحید ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، سب سے بڑی طاقت مومن کا ایمان ہے. جس کے اندر یہ طاقت آ جائے، وہ در حقیقت دنیا کی سپر پاور ہے. آپ توجہ فرمائیں، وہی شیعہ جو کبھی کسی ملک کے اندر عزاداریوں کے لیسنس مانگتے رہتے تھے اپنے زمانے کے طاغوتوں سے اور ظالموں سے، وہی ظالم آج اس طاقت سے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. کیونکہ آج انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فقط عزاداری کا لیسنس مانگنے والا کمزور عزادار نہیں رہا، بلکہ آج کربلا و عاشورا و سید الشہداء کی ذات سے طاقت لے کر ایک طاقتور ملت کے طور پر دنیا کے اندر موجود ہیں, طاقت کو کچلنے کے لیے, نہ رسومات کو کچلنے کے لیے. طاقت کو کچلنے کے لیے اتنے لشکر بنے, ایک سے بڑا ایک خطرناک لشکر بنا, ان کی پشتیبانی کر رہے ہیں اور ہر جگہ فوجیں اتار کر. آپ نے سنا ہوا ہے 34 ملکوں کا اتحاد بنایا جا رہا ہے افواج کا, 34 ملکوں کی فوجیں جن کی سرپرستی آل سعود کریں گے. وہ کس لیے آل سعود ان کی سرپرستی کریں؟ 34 ملک کس سے لڑانے ہیں؟ کس کے مقابلے میں 34 ملک ہیں؟ اسرائیل سے لڑانے ہیں. خود کہتے ہیں کہ نہ, اسرائیل سے زیادہ خطرناک ایران ہے ہمارے لیے. اسرائیل خطرناک نہیں ہے, یہود خطرناک نہیں ہے, یہ خطرناک ہے ہمارے لیے. یہ تو ایک شیخ چلی والی خواب ہے ان کی. شیخ چلی والا خواب ہے کہ 34 ملکوں کی فوج ہوگی اور شہزادہ آل سعود کا ان کا کمانڈر ہوگا, اور وہ فلمیں زیادہ دیکھتا ہے, کارٹون والی فلمیں بچوں والی. یہ ان کا کمانڈر ہوگا اور یہ 34 ملکوں کی فوج کو ادھر بھیج رہا ہے, ادھر بھیج رہا ہے, ادھر حملے کروا رہا ہے, لبنان پہ کروا رہا ہے, عراق پر کروا رہا ہے, ایران پہ کروا رہا ہے, پاکستان پہ کروا رہا ہے. یہ خواب میں جب جاگے گا یہ شیخ چلی, تو اس وقت اس کے انڈوں کا ٹوکرا سارا الٹ چکا ہوگا. یہ خواب ہے, اس نے دیکھا ہے 34 ملکوں کی فوج بنا رہے ہیں. کس کے لیے؟ تشیع کو کچلنے کے لیے. عزیزان, آج تشیع اس حالت میں نہیں ہے. عالمی طور پر طاقت ہے, قوت ہے, عالمی طاقت ہے. تشیع آج عالمی طاقت کا نام ہے. نہ اس طرز کی جس طرح امریکہ عالمی طاقت ہے, یا جس طرح روس عالمی طاقت ہے, یا جس طرح دوسرے شیطانی طاقتیں ہیں, اس طرز کی طاقت نہیں. ٹیکنالوجی کی مدد سے طاقت نہیں ہے, آئیڈیالوجی کی مدد سے طاقت ہے. شیاطین اپنی آئیڈیالوجی بنا کے لے کر, نظریہ بنا کر لے کر, عالمی حکومت کا تصور, گلوبلائزیشن, عالمی حکومت, پوری دنیا پر ایک حکومت قائم کرنے کا خواب شیطانوں نے دیکھا ہے. نیو ورلڈ آرڈر اس کے لیے بنایا گیا, تہذیبوں کی جنگ اس کے لیے شروع کی گئی, تصادم پوری دنیا میں اس کے لیے شروع کیا گیا, اسلام کے خلاف پروپوگنڈا اسی کی وجہ سے شروع کیا گیا, اس کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے ایک عالمی شیطانی حکومت قائم کرنے کے لیے. ایک عالمی شیطانی حکومت جو کھل کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پوری دنیا پر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, ایک تہذیب چھوڑنا چاہتے ہیں, ایک نظام, ایک نظام پوری دنیا میں, ایک تجارتی نظام, ایک اقتصادی نظام, ایک تعلیمی نظام, ایک ثقافتی نظام, ایک ساری پوری دنیا کے اندر لبرل ڈیموکریسی کا نظام ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. عزیز من, توجہ فرمائیں, آج شیطان و شیاطین عالمی نظام حکومت لے کر میدان میں اترا ہے. عالمی نظام قائم کرنے کے لیے خطرہ اس کی راہ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس مقابلے میں بھی عالمی نظام موجود ہو. آپ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو, فقط تشیع کے پاس عالمی نظام ہے. تشیع کے علاوہ سب کا دامن خالی ہے. مہدویت, امامت, وہ ظہور امام, وہ عالمی نظام ہے جو فقط اللہ نے تشیع کو ہدیہ عطا کیا ہے. آپ توجہ فرمائیں, ایک حربہ, تشیع کے خلاف کئی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں, ایک طرف سے داعش جیسے خونخوار لشکر، طالبان جیسے لشکر جنگوی جیسے خونخوار لشکر درندے بنائے، ہر ملک کے اندر بنائے، مختلف ناموں سے بنائے، یہ ایک کام کیا انہوں نے. دوسری طرف سے خطرناک ہتھیار جو تشیعوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے تفرقہ. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا فرمان ہے کہ دو شیطانی ایجنسیوں نے دو لشکر بنائے ہیں، ایک سی آئی اے نے بنایا ہے اور ایک ایم آئی سکس نے بنایا ہے. سی آئی اے نے داعش بنائے اور داعش جیسے اور خونخوار لشکر سنیوں میں جا کر انہوں نے ڈھونڈ کے نادان وہاں سے جمع کر کے یہ لشکر بنائے. ایم آئی سکس رہبر معظم کے فرمان کے مطابق ایم آئی سکس نے تشیع کو محور قرار دیا، تشیعوں میں سے ایک لشکر بنایا ایم آئی سکس نے. ایم آئی سکس برطانوی خفیہ ایجنسی ہے جو سی آئی اے سے زیادہ بوڑھی ہے، زیادہ قدیمی ہے اور دنیا کے اندر شیطنت کا تجربہ اس کا زیادہ ہے. انہوں نے تشیعوں کے اندر لشکر بنانا شروع کیا. اس لشکر کا کام مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا، شیعہ سنی کے اندر تفرقہ ڈالنا، شیعہ کو شیعہ کے خلاف ابھارنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں، کئی سالوں سے تشیعوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی بڑی شدید کوشش ہو رہی ہے. سٹیجوں پر آ کر، ممبروں پر آ کر مقدسات تشیعوں کی بے حرمتی تشیعوں کے ممبر پر ہو رہی ہے، علماء کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے، مراجع کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے، فقہا کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے، رہبر کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے، مقدسات تشیعوں کی توہین ممبروں پر ہو رہی ہے. اب یہ لشکر خود تو نہیں آ گیا میدان میں، بیٹھے بیٹھے تو نہیں اترتا کوئی لشکر. لشکر بنایا جاتا ہے، لشکر پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس لشکر کو سپلائی کی پہنچائی جاتی ہے، اس لشکر کی تعاون اس کے ساتھ مدد کی جاتی ہے، تیار کر کے اس کو میدان میں اتارتے ہیں. عزیزان، کوشش ان کی یہ ہے کہ تفرقے سے، خنجر تفرقہ سے ملت اسلامیہ کو پارا پارا کریں، تشیعوں کو سنی کے خلاف، سنی کو شیعہ کے خلاف، اور شیعہ کو شیعہ کے خلاف ٹکڑوں میں بانٹ دیں. یہ ایک حربہ ہے، ہتھیار، دہشت گردی سے زیادہ خطرناک فتنے ڈالنا، تفرقہ ڈالنا، گروہ بنانا، دھڑے بنانا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، یہ ایم آئی سکس کا منصوبہ ہے جو بہت شیطان کمپنی ہے، سی آئی اے سے زیادہ شرارتی ہے یہ، اور دونوں کے لشکر اس وقت میدان کے اندر موجود ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ تشیع جو عالمی طاقت ہے اور شیطانی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے فقط تشیع میدان میں ہے، اور تشیع شیطان کو شکست دے سکتا ہے چونکہ نظام امامت تشیعوں کے پاس ہے، یہ میراث الہی فقط تشیعوں کے پاس ہے. دوسروں کو سبق پڑھایا نہیں گیا امامت کا، دوسرے بھول گئے سبق امامت کا، امامت کا سبق تشیعوں نے پڑھا اور وہ عالمی نظام آج ان کے پاس موجود ہے. اس لیے تشیعوں کی طرف رخ کیا شیطان نے، کئی لشکر بنا کر، تفرقہ ڈالنے والا لشکر الگ بنایا، بندوقیں چلانے والا لشکر الگ بنایا، گلے کاٹنے والا لشکر الگ بنایا، دہشت پھیلانے والا لشکر الگ بنایا. ان لشکروں کی یلغار کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تشیع ایک فرقہ ہے، دیگر فرقوں کے مقابلے میں اور فرقوں کی جنگ میں تشیع کا اصل محاذ دوسرے فرقے ہیں. عزیزان توجہ رکھیں، تشیع کا اصل محاذ دوسرے اسلامی فرقے نہیں ہیں. ہر چند بعض فرقوں کی طرف سے، بعض گروہوں کی طرف سے تشیعوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں اور تشیعوں کو اوپر بہتان باندھے جاتے ہیں، یہ سارا کام ہوتا ہے. لیکن تشیعوں کسی فرقے کے خلاف بنا ہوا گروہ کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف بنا ہوا فرقہ نہیں ہے، بلکہ دشمن سے پوچھو جا کر. آج اگر پتہ نہیں چلتا کسی شیعہ کو یا سنی کو کہ تشیع و شیعہ کس کا نام ہے، امام خمینی فرماتے تھے ایرانی قوم کو کہ جس دن خود تمہاری عقل کام نہ کرے اور تمہیں حق و باطل سمجھ میں نہ آئے تو اس دن دیکھو تمہارا دشمن کیا چاہتا ہے، دشمن کی طرف دیکھو، دشمن جو تشخیص دے اس کے الٹ کام کرو، تمہارے لیے وہ بہترین راستہ ہوگا. جو امریکہ کرتا ہے تم اس کے الٹ چلو، وہی تمہارے لیے بہترین راستہ ہوگا۔ آج اگر خود کو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ تشیع کس حقیقت کا نام ہے، تو ان لشکر بنانے والے دشمنوں سے پوچھو جا کر، وہ آپ کو بتائیں گے تشیع کس کا نام ہے۔ تشیع ملت اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کا نام ہے، تشیع امت اسلامیہ کے علم بردار کا نام ہے، تشیع پرچم بردار کا نام ہے، تشیع فرقوں کے مقابلے میں آئے ہوئے کسی محاذ کا نام نہیں ہے، تشیع کسی مسلک کے خلاف کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ تشیع کی تاریخ میں دیکھیں، سید الشہداء نے جب قیام کیا، دیگر مسالک موجود تھے، خلفاء کے ماننے والے موجود تھے، موجود تھے یا نہیں تھے سید الشہداء کے زمانے میں؟ امام حسین کے زمانے میں خلفاء کے ماننے والے موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا خلفاء کے ماننے والوں کے خلاف نہیں، یزید کے خلاف قیام کیا، طاغوت کے خلاف قیام کیا۔ یہ بتانے کے لیے تشیع، اپنے امام کے پیروکار بنو، حسین ابن علی کے پیروکار بنو، حسین ابن علی کے عزادار ہو، عزادار اب امام حسین کا پیروکار بھی بن جائے، پیروی کرو امام حسین کی۔ محرم کی مجالس میں میں نے مومنین کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا، ہم کیوں یزید کے مخالف ہیں، کیوں یزید پہ لان کرتے ہیں؟ پاکستانی زیادہ کرتے ہیں لان تان دوسری قوموں کی نسبت، لان کا کلچر یہاں زیادہ ہے، بلکہ کوئی بھی نام آ جائے فوراً کہتے ہیں بے شمار، بے شمار فوراً ہماری نوک زبان پر ہوتا ہے، بے شمار۔ اتنا ہم نے بے شمار بے شمار کہا کہ آج وہ بے شمار ہو گئے، شمار میں نہیں آتے، بے شمار ہیں آج ہمارے مقابلے میں۔ کیوں مخالف ہیں شیعہ، کیوں مخالف ہیں یزید کے؟ کیونکہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، آل رسول کو قتل کیا، ذریت رسول کو قتل کیا، یہی ہے نا دلیل ہماری، اس لیے مخالف ہیں۔ اگر اس نے یہ قتل نہ کیا ہوتا، اگر آل رسول کو قتل نہ کیا ہوتا یزید نے اور نہ کروایا ہوتا، اسیر نہ کیا ہوتا، بازاروں درباروں میں نہ لے جایا گیا ہوتا، تو آج ہم مخالف ہوتے یزید کے؟ پھر ضرورت نہیں تھی، کیوں مخالفت کرتے؟ چونکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ہمیں تو مخالفت کی وجہ معلوم ہو گئی، ہم اس لیے یزید پہ لان تان کرتے ہیں چونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، آل حسین کو شہید کیا، آل رسول کو شہید کیا، اس لیے ہمیں یزید سے نفرت ہے اور یزید کے دشمن ہیں۔ لیکن شیعہ ذرا ذی سوچو کہ امام حسین کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ امام حسین کو یزید سے کس لیے اختلاف تھا؟ امام حسین یزید کو کیوں قبول نہیں کرتے تھے؟ چونکہ جب امام حسین نے یزید سے نفرت کا اظہار کیا، اس وقت تک یزید نے آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا۔ بس معلوم ہوا امام حسین کی دشمنی یزید کے خلاف اس دلیل سے نہیں تھی جس دلیل سے آج شیعہ مخالف ہے۔ شیعہ کیوں مخالف ہے آج؟ اس لیے مخالف ہے کہ اس نے آل رسول کو مارا۔ حسین ابن علی کیوں مخالف ہیں یزید کے؟ یہ دلیل تو نہیں تھی اس وقت۔ اگر حسین کے پیروکار ہو، پیروکار اس کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے جائے، جو امام کرے وہی ہو، جس کی دلیل بھی وہی ہو جو حسین کی دلیل ہے، جس کا عمل بھی وہی ہو جو حسین کا عمل ہے، تو پہلے حسین ابن علی سے جا کر پوچھو تو صحیح، اے حسین یزید کی غلطی کیا ہے جو آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں؟ پھر حسین وہ غلطی بتائیں گے آپ کو، وہ دلیل بتائیں گے آپ کو، وہ دلیل شیعہ نے پلے باندھ لینی ہے، اور وہ دلیل جب شیعہ کے ہاتھ آ جائے تو پھر شیعہ فقط یزید ابن معاویہ کا دشمن نہیں ہوگا، بلکہ ہر یزید کا دشمن ہو جائے گا۔
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
یہ کچھ لوگ حیرت میں ہیں، حیران ہیں بات سن کر، اور حیرت کی حالت میں لبیک ان کے منہ سے نہیں نکل رہی ہے،
لبیک یا
حسین،
کہنے کے لیے دو زانو ہو کے بیٹھے تشہد کی طرح، تشہد کی حالت میں بیٹھے،
یہ
تشہد کی حالت میں دو زانو ہو کر، چونکہ جب انسان طاقت کا استعمال کرتا ہے، ایمانی طاقت، قلبی طاقت، جسمانی طاقت، روح کی طاقت اور شہداء سے عہد کے وفا کی طاقت، اب آپ نے دونوں ہاتھ مٹھیاں بنا کر فضا میں لہرا کر، سب نے یک زبان ہو کر دونوں ہاتھ فضا میں، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
حسین، حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت، جو کچھ حسین ابن علی نے کیا ہے اس کا نام حسینیت ہے، اور جو کچھ حسین ابن علی کا نام لے کر ہم کرتے ہیں وہ پاکستانیت ہے، پاکستانی جو کریں وہ پاکستانیت ہے، پشاور والے جو کریں وہ پشاوریت ہے، پنجاب والے جو کریں وہ پنجابیت ہے، اور حسین جو کریں وہ حسینیت ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر یہاں 100 دیگیں پکا کے کھا لیں لنگر، یہ حسینیت ہے؟ لنگر کھا لیں، 100 دیگیں پکائی ہم نے، کھا گئے ساری، خود ہی کھا گئے، یہ حسینیت ہے؟ حسینیت جو کچھ حسین ابن علی نے کیا. یزیدیت کس کا نام ہے؟ جو کچھ یزید نے کیا، جو یزید نے کیا وہ یزیدیت ہے، جو حسین نے کیا وہ حسینیت ہے. حسین ابن علی یزید کے مخالف ہیں، یزید کے دشمن ہیں. یزید نے ابھی کسی آل رسول میں سے کسی کو قتل نہیں کروایا. معلوم ہوا حسین ابن علی کے پاس ایک اور دلیل ہے یزید سے نفرت کے لیے، وہی حسینیت ہے. حسین ابن علی کا پیروکار جب حسین ابن علی سے دلیل نفرت مانگ لے اور سیکھ لے اور وہی دلیل لے کر میدان کے اندر آئے، تو پھر ایک مردہ یزید کا دشمن نہیں ہوگا بلکہ زمانے کے ہر زندہ یزید کا دشمن ہوگا. دشمن سے پوچھو تشیع کیا ہے. شیعہ جس کے خلاف اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، بحرین میں اس کو کچلو، نائجیریا میں اس کو کچل دو، افریقی ممالک میں اس کو کچل دو. بعض خبروں کے مطابق 3 افریقی ممالک میں آل سعود نے فوجیں کرائے پہ خریدی تھیں تاکہ 3 ممالک میں یہ قتل عام کیا جائے، لیکن دوسرے 2 ملکوں میں نہیں ہوا یہ واقعہ، خدا نہ کرے کہ ہو. لیکن 3 ملکوں کی فوجیں انہوں نے کرائے پہ خریدی تھیں، جن میں سے ایک نائجیریا کی فوج تھی، جنہوں نے قتل عام کیا، تشیعوں کا قتل عام کیا، اس گمان کے ساتھ آل سعود، اس گمان کے ساتھ بنو امیہ کی طرح غلط فہمی میں ہیں کہ قتل کر کے تشیعوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. قتل کر کے تشیع کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تشیع کی آبیاری میں ایسا لہو ڈالا گیا ہے کہ جس کو جتنا قتل کیا جائے یہ اور ابھرتا ہے، یہ اور زرخیز ہوتا ہے. اگر مٹنا ہوتا تو کربلا میں ہی مٹ جاتا، لیکن تاریخ کے ہر ظالم نے انتہا کی، ظلم کی اور تشیع آج طاقت بن کر دنیا کے اندر ابھرا ہے. بخلاہٹ ہے، تشیع کی طاقت سے بخلاہٹ ہے ان کو. عزیزان ایمان، بعض اوقات انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی. میں ایک قصہ، بچوں کا قصہ، کہانی، بچوں کی کہانیوں میں بڑوں کے لیے بہت کچھ درس ہوتا ہے، بڑے عموماً اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور صرف بچوں کے لیے رکھتے ہیں. ایک قصہ بچوں کے لیے جو سناتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص تھا، جسمانی طور پر تو ہٹا کٹا تھا لیکن دل کمزور تھا اس کا، اور عموماً چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی مار کھا جاتا تھا. جسمانی طور پر کافی قوی ہیکل تھا لیکن بزدل تھا، ڈرپوک تھا، اپنے سے چھوٹی عمر کے اور لاغر لوگ بھی اسے مارتے تھے اور بھاگ جاتا تھا. وہ گیا کسی بڑی شخصیت کے پاس، اس نے جا کر اسے نسخہ مانگا کہ میں، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ بچے بھی مجھے مار لیتے ہیں، تو مجھے کوئی دوا دو. حکیم تھا وہ، اس نے کہا کہ میں آپ کو دوا دیتا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں، جاتے ہیں کسی پیر فقیر کے پاس، کسی مرشد کے پاس، وہ دم کر کے کوئی چیز دے دیتا ہے یا دوا بنا کے دے دیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جایا کریں اگر بیمار ہوں، پھونک مروانے کے لیے بھی ڈاکٹر کیوں کہہ دو پھونک مارو، چونکہ اس کے پھپھڑے تو ہیں اندر، پھونک پھپھڑے سے نکلتی ہے نا یہ، تو ڈاکٹر کو ہی کہہ دو. اگر پھونک سے ہی تسلی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے علاج کروا کے کہو کہ ڈاکٹر صاحب ایک پھونک بھی مار دو ادھر تاکہ ہماری تسلی ہو جائے. جسم تو دوائی سے ٹھیک ہوگا، دل کی تسلی پھونک سے ہو جائے. وہ گیا، انہوں نے جا کر اس حکیم سے دوا مانگی کہ مجھے کوئی دوا دو. انہوں نے ایک شیشی میں دوا ڈال کے دی، ساتھ اس کو دم کر کے دیا کہ یہ لے جاؤ، اور جب بھی تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آئے، کوئی مخالف آئے، ایک ہو، دو ہو، دس ہوں، تم فقط ایک گھونٹ اس کا پی لینا، پھر تمہارے اندر طاقت آ جائے گی بے پناہ اور تم ان سب کو پچھاڑ دو گے. یہ لے گیا شیشی اور ایسا ہی ہوا. ایک آدمی اس کے مقابلے میں آیا، اس نے گھونٹ پیا، اس کو اٹھا کے پھینکا دیوار سے باہر. دوسرے دو بندے آئے، ایک گھونٹ اس نے اور پیا، ان دونوں کو کک ماری اور پھینک دیا باہر. کرتے کرتے 10 آدمی آئے اس کے مقابلے میں، اس نے ایک گھونٹ پیا اور 10 کو لٹا دیا، باقی بھاگ گئے سارے. یہ تو بلا کا طاقتور ہے. اور اس کے بعد اس نے ایسا ہی کیا، جہاں بھی کوئی ایسا مارکا آ جاتا تو وہ شیشی نکالتا، ایک گھونٹ پیتا، اس میں سے ایک قطرہ اور لڑائی شروع کر دیتا. کرتے کرتے شیشی ختم ہو گئی اس کی، اور ایک دن ایک جرمٹ میں پھنس گیا. وہاں لوگ بڑے ڈرتے تھے، یہ جدھر جاتا تھا لوگ بھاگ جاتے تھے اس سے، کہ اس سے نہیں منہ لگانا، یہ بہت سخت ہے، مارتا ہے. ایک دن اسی طرح ایک نرغے میں آ گیا اور دیکھا کہ اس کے مقابلے میں کئی لوگ آ گئے ہیں. اس نے شیشی نکالی، پینے کے لیے خالی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی. اس کو یہ خیال آیا کہ آج تو میں شکست کھا جاؤں گا ان سے لڑا کر، تو وہاں سے نہیں لڑا. اس نے کہا جی بعد میں لڑیں گے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اصل ماجرا یہ تھا کہ شیشی ختم ہو گئی تھی. یہ واپس اسی حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ حکیم دوا ختم ہو گئی ہے طاقت والی، اب تو مجھے دوبارہ طاقت والی دوا دے. حکیم نے اسے کہا کہ کیا کیا تو نے، جو پہلی دوا لے کے گیا کیا اس نے تو کمال اثر کیا، ایک گھونٹ پیتا تھا میں اور پھر سب کو، 10 آ جائیں، جتنے آ جائیں میں ان سب کو پچھاڑ دیتا تھا. حکیم نے کہا کہ نادان، وہ پانی تھا نلکے کا، وہ طاقت نہیں تھی، شیشی طاقت میں نہیں تھی، شیشی تیرے طاقت تیرے بازو میں تھی، لیکن تجھے اپنے بازو میں موجود طاقت کا احساس نہیں تھا. تو وہ نافہم ہے جو شیشی پہ طاقت کا بھروسہ کرتا ہے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا. اور میں واقعی حکیم تھا. کچھ تو ہوتے ہیں نا ایسے مکار بیٹھے ہوئے دکاندار، جو بھی بندہ کہتے ہیں جی سر میں درد ہے، کہتے ہیں جادو ہوا ہے تیرے اوپر. کوئی بندہ کہ زکام ہو گیا، کہتے ہیں جادو ہو گیا تیرے اوپر، ادھر میں تعویذ میرے پاس ہے اس کا، جادو ہو گیا تیرے اوپر. کوئی بات ہو جائے، وہ کہ پینسل گم ہو گئی، یہ کہتے ہیں جادو ہے تیرے اوپر. اگر عورتیں گھر میں ہنڈیا جل جائے کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دیا ہے آپ کی ہنڈی جل گئی ہے. وہ جتنی نادانیاں خود کرتے ہیں وہ سارے جادو جمبل کی طرف نسبت. یہ دکاندار لوگ ہوتے ہیں. جو حکیم ہے دانا اس نے کہا میں حکیم ہوں. حکیم شیشیوں سے طاقت کسی کو نہیں دیتا, حکیم اس انسان کے زور بازو میں موجود اس زور کو طاقت کو اس کو باور کراتا ہے کہ یہ طاقت تیرے اندر موجود ہے. کہا جا تو طاقت شیشی کی نہیں تھی, طاقت تیرے بازو کی تھی, اس بازو سے تو نے 10-10 انسانوں کو گرایا, اب جا 100-100 کو گرا سکتا ہے. چونکہ شیشی ختم ہو گئی بازو کا زور ختم نہیں ہوا, بازو کا زور ختم نہیں ہوا. عزیزان قرآن یہی حکمت ملتوں کو بتا رہا ہے کہ آپ جب دشمن سے پالا پڑ جائے, جب مخالف میدان میں آ جائے, جب آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہو, محو کرنا چاہتا ہو, نابود کرنا چاہتا ہو, اس کے مقابلے میں کے لیے آپ کہاں سے طاقت لیں. بعض اوقات انسان ادھر ادھر دائیں بائیں محکموں سے فلاں سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے. وہ مثال جو ہمیشہ میں نے دی ہے کہ پاکستان کے تشیعوں کے اندر یہاں دو دشمن ہیں ہمارے, ایک بھیڑیے اور ایک مگرمچھ. بھیڑیے جو نوچتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, چیرتے پھاڑتے ہیں, شہید کرتے ہیں, زخمی کرتے ہیں. مگرمچھ وہ جماعتیں ہیں جو منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں زخمیوں کو کہ ادھر آؤ, ہماری چھتری میں آؤ, ہم آپ کو نجات دیں گے. مگرمچھ تو دیکھا انہیں بڑے منہ والا, منہ کھول کے بیٹھتا ہے. بھیڑیا کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے, مگرمچھ پورا ہی نگل جاتا ہے, پورا ہی نگل جاتا ہے. اور تشیع وہ ملت نہیں ہے جو بھیڑیے سے ڈر کے مگرمچھ کے منہ میں چلی جائے اور مگرمچھ پورا ہی اس کو نگل جائے. نگلے نہ جاؤ, اظہار وجود کرے اپنا. آپ کو کسی بندوق کی ضرورت نہیں, اسلحے کی ضرورت نہیں, آپ کا وجود سب سے بڑا اسلحہ ہے. آپ کا ایمان سب سے بڑا اسلحہ ہے. آج آپ بندوقیں لے کر آئے ہیں یا مسجد میں؟ بندوقیں لے کر نہیں آئے, بلکہ حوصلے لے کر آئے, جذبے لے کر آئے, ولولے لے کر آئے. آج آپ کا یہاں پر ہونا, آپ کی موجودگی یاد شہداء در حقیقت ہر ایک کے لیے پیغام ہے. یہ بشارت ہے, اے پروردگار شہیدوں کو بشارت دے دے. الذین لم یلحقوا بہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اے پروردگار ہماری جانب سے ان شہیدوں کو بتا دے, ان کو پیغام پہنچا دے کہ ہم نہ ڈرے ہیں نہ خوف زدہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آج کی موجودگی قاتلوں کو بھی پیغام ہے کہ جن کو محو کرنے کے لیے یہ ظلم کیا تھا, جن کو مٹانے کے لیے یہ ظلم کیا تھا, چند نفوس کو شہید کیا تھا, چند سو و چند ہزار ان کی جگہ پر آ بیٹھے ہیں. یہ ظالموں کو بھی پیغام ہے, یہ دشمنوں کو بھی پیغام ہے. یہی حضور, بصیرت, شعور اور حضور. باشعور رہو, توجہ رکھو, حقیقت کو سمجھو, راہ کو سمجھو, منزل کو سمجھو. اور حضور, حضور در سہنا یہ اصطلاح ہے, میں جان بوجھ کر فارسی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ, یہ ٹرمینالوجی امام خمینی کی گفتگو اور الفاظ اور اصطلاحات ہر زبان میں رائج ہو جائیں, پشتو کا حصہ بن جائیں, اردو کا جز بن جائیں, یہ پنجابی کا حصہ بن جائیں, سرائکی میں گل مل جائیں, روزمرہ کی گفتگو کرو. اگر ہم انگلش کے الفاظ لے کر, کمپیوٹر کے الفاظ لے کر اور فلمی ڈائلاگ بول کر اور چیٹنگ کے اور موبائل کی اصطلاحات روزانہ علماء غیر علماء سب اپنی روزمرہ گفتگو میں ان ٹیکنالوجی کی اصطلاحات کے ذریعے سے ہم بات چیت کرتے ہیں, تو آیا اقوال امام خمینی میں اتنی قدرت, طاقت, حیثیت نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنی روزمرہ گفتگو کا حصہ بنا لیں؟ ماشاءاللہ. اور پھر اس سے بڑھ کر اقوال ائمہ کو روزمرہ گفتگو کا حصہ بنا لیں اور قرآن کی اصطلاحات کو روزمرہ کا حصہ بنا لیں گفتگو کا, حضور در صحنہ فارسی میں یعنی میدان میں حاضر رہو, ہمیشہ حاضر رہو میدان میں. آپ نے سنا ہوگا خبروں میں, کم تر پاکستانی میڈیا سناتا ہے لیکن کہیں اور کسی ذریعے سے, آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے کافی خبریں انٹرنل طور پر گشت کرتی رہتی ہیں, کہ جیسے ابھی چند دن پہلے انقلاب اسلامی 11 فروری کا دن تھا اور ایران میں, پورے ایران کے اندر مظاہرے ہوئے, جلوس ہوئے, رہبر معظم بھی دعوت دیتے ہیں, علماء دعوت دیتے ہیں کہ سارے میدان میں ہو. کیوں آؤ؟ نہ کہ بندوقیں لے کر آؤ, خالی آتا ہو, آ کے میدان میں حاضر ہو کر یہ تأثر دو کہ جس انقلاب کو تم ختم کرنا چاہتے تھے ہم اس کے وفادار ہیں, ہم اس کے وفادار ہیں, ہم ڈرے نہیں, ہم گھبرائے نہیں. اور دشمن کو یہ پیغام دے دو کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ چکے ہیں, اپنی قیادت کو چھوڑ چکے ہیں. میدان میں حاضر ہونا عزیزان بعض اوقات اسلحے سے زیادہ مؤثر تر ہوتا. کیوں اس کا لشکر کشی نائجیریا سے لے کر پاکستان تک ہو رہی ہے؟ تاکہ ختم کریں, نائجیریا سے تشیعوں کو ختم کریں, پاکستان سے تشیعوں کو ختم کریں, شہر خالی کریں, علاقے خالی کریں, مبادہ ڈر کے خوف زدہ ہو کر تعلیم کے لیے بے شک جائیں, پاکستان کے اندر جائیں, پاکستان سے باہر جائیں, روزگار کے لیے جائیں, کاروبار کے لیے جائیں, تجارت کے لیے جائیں. دین بھی حکم دیتا ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ جہاں پر مواقع ہیں تعلیم کے, اعلیٰ تعلیم کے, جہاں پر مواقع ہیں روزگار کے, کاروبار کے, تجارت کے, وہاں پر جاؤ. لیکن آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن و قوم میں واپس آتے ہیں, کاروبار کر کے کما کے اپنے خاندان میں واپس آتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کاروبار کے بہانے, معیشت کے بہانے, تعلیم کے بہانے ہم بہانہ کر کے اپنے علاقے سے نکل جائیں. کیوں؟ کہ اس وقت پارا چنار ناامن ہے, ناامنی کی خاطر پارا چنار چھوڑنا جائز نہیں ہے. معیشت کے لیے بے شک جاؤ, تعلیم کے لیے بے شک جاؤ, لیکن تعلیم حاصل کر کے واپس اپنی قوم کے اندر آ جاؤ, تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے وطن کے اندر آ جاؤ. کیونکہ دشمن نے ناامن اس لیے کیا ہے کہ یہ چھوڑ جائیں, یہ خالی کر جائیں, شہر خالی کر جائیں, علاقے خالی کر جائیں, مسجدیں خالی کر جائیں, اس لیے یہ یلغار ہے. جواب پہلے سے زیادہ ولولے کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, پہلے سے زیادہ عدد و جمعیت کے ساتھ میدان کے اندر حاضر رہو. وہ دشمن جو اندرونی بیرونی صلاحیتیں جمع کر کے آپ کو ملک بدر, شہر بدر, علاقہ بدر, محلہ بدر کرنا چاہتا ہے, اسی محلے کو زیادہ آباد کر کے, یہ ثبوت دے. ہجرت معکوس, الٹی ہجرت کریں. اس وقت مختلف علاقوں سے, پرامن علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے ناامن علاقوں میں جائیں, چونکہ تشیع مبارزے کی حالت میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. بقا کی جنگ کے لیے ایک ہجرت بقا کے لیے یہ ہے کہ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ تاکہ آپ کا مکتب بچ جائے. لیکن بعض اوقات حالات تقاضا کرتے ہیں کہ پرامن علاقے سے ہجرت کر کے ناامن علاقے میں چلے جاؤ تاکہ لوگ احساس تنہائی نہ کریں, لوگ احساس غربت نہ کریں, مومنین احساس تنہائی نہ کریں. جوان اس علاقے میں جائیں, جمعیت اپنی اس علاقے میں قائم رکھو. بعض مجالس کے اندر حرج نہیں, میں یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رہبر معظم نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ اپنی جمعیت میں اضافہ کرو, اپنی تعداد میں اضافہ کرو, اور حرام قرار دیا ایران کے اندر, ممنوع قرار دیا, جرم قرار دیا کہ جو بھی منصوبہ بندی سے کام لے گا, اولاد کنٹرول کرنے کا کہے گا, اس کو جرم قرار دیا, اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دو. کیوں تعداد کم کریں؟ شادیاں کرو بر وقت, بوڑھے نہ ہوں, بچوں کی بچیوں کی شادیاں بر وقت شادیاں کرو اور اپنی جمعیت کو زیادہ کرو. یہ نہ ہو کہ دشمن چن چن کے مار دے جو رہ جائیں, خوف و حزن میں مبتلا ہو جائیں اور مختلف بہانوں سے اس کا نام ہجرت رکھ دیں. نہ عزیزان, بعض شہر تشیعوں کی مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہیں, پشاور مرکزیت کی حیثیت رکھتا ہے, نہ صرف صوبے کے لیے سیاسی طور پر, بلکہ جہاں تک ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور بزرگان نے بتایا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کے اندر چند علاقے تھے جو تشیعوں کی مرکزیت کی حیثیت رکھتے تھے, ان میں سے ایک پشاور تھا. پشاور مرکزیت تھا, بڑے جید علماء یہاں پر آئے, یہاں بزرگان آئے, یہاں پر بہت سارے بزرگان شہید ہوئے. یہ مرکزیت قائم رہنی چاہیے. جہاں جہاں بھی دشمن نے وار کیا, کمزور کرنے کی کوشش کی, اس کو آباد رکھیں, اس کو دوسری جمعیت آ کر بھر دے. اس کو آ کر اگر ایک شخص شہید ہوتا ہے, 10 آدمی اس محلے میں آباد ہو جائے. ایک مسجد میں اگر کاروائی ہوتی ہے, آپ دور ہے گھر آپ کا, بے شک رکشہ لے کے آ جاؤ, سائیکل پہ آ جاؤ, موٹر سائیکل پہ, بس پہ آ جاؤ, شہر کے دوسرے کونے سے بھی آنا پڑے, اس مسجد میں جا کر جمعہ پڑھو جس میں ناامنی زیادہ ہے. آپ کا ہونا سب کو جواب ہے, دشمن کو بھی جواب ہے, ظالم کو بھی جواب ہے, قاتل کو بھی جواب ہے, منصوبہ بنانے والے کو بھی جواب ہے. اس طرح جو جوان ہمارے نعرہ لگاتے ہیں, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کی موت قوم کی زندگی ہے, قوم کی حیات ہے, اور اس کو قوم نے حیات میں بدلنا ہے. الحمدللہ آج علماء کرام زحمت کی اور یہ باشکو مجلس برگزار کی, بانیان مجلس, شرکائے مجلس, جوانان عزیز, مومنین, بزرگان, سب آپ عندلہ ماجور ہیں. اور یہی عمل تسلسل کے ساتھ جاری رہے. تمام شہداء تکریم و تعظیم ان کی مجالس ہوں, شہداء عالمی شہداء شہید نمر کے لیے مجالس ہوں, اسی شہر کے اندر ہوں, ہر شہر کے اندر ہوں. ان سے کیا ڈرنا, شہید کی مجلس میں جانے سے کیا ڈرنا, شہید کی مجلس میں جانے سے کیا خوف ہے ہمیں؟ یہ حق ہے ملت کا, دین کا, شہداء کا ہماری گردنوں کے اوپر. تو تین پرچیاں لکھ چکے ہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے, اور چونکہ میں دور سے آیا تھا اور کچھ کہنے آیا تھا, وہ ان پرچیوں کی بے احترامی ہوئی ہے, میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے. عزیزان, ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, دائیں بائیں نگاہ نہ کریں. امام خمینی فرماتے تھے کوئی ملت کسی دوسری ملت کی طرف نگاہ نہ کرے, کوئی باہر سے نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لیے, کسی جادو کی شیشی پہ اعتماد مت کرو, کسی پھونکوں پہ دم پہ اعتماد مت کرو. خدا نے جو طاقت تمہیں دینی تھی وہ تمہارے اندر رکھ دی ہے, صرف اسے باور کرو, صرف اس پہ یقین کرو, صرف اس پہ ایمان لے آؤ, یہی کافی ہے. خدا نے یہ وجود تو دیا ہوا ہے نا, یہ ہستی تو دی ہوئی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں جب حسین جیسی ہستی دین پہ قربان ہو سکتی ہے تو پھر ہم کس بات کے شمار ہوتے ہیں, ہم کیوں قربان نہ ہو دین کے اوپر. دین ایک ایسا میدان ہے عزیزان کہ سب سے قیمتی وجود بھی اس کے اوپر قربان ہو جائے, اور وہی قیمتی دین ہے جس کے اوپر قیمتی سرمایہ قربان ہو جائے. سید الشہداء وہ قیمتی ہستی جناب زینب اولیا نے جب خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی, بیٹے بھی پیش کیے, بھتیجے بھی پیش کیے, عزیز پیش کیے, لیکن جس قربانی کو اٹھا کر خدا کے سامنے رکھا اور کہا اللہم تقبل منا هذا القربان, وہ حسین ابن علی کی ذات گرامی. کس طرح ایک خاتون شہداء کی مائیں, شہداء کی بہنیں, شہداء کی ازواج, شہداء کی عزیز خواتین یہ اسوہ ذہن میں رکھیں. واویلا نہ کیا کرو کہ ہائے میرا بیٹا مارا گیا, فخر کرو بلکہ اس کو اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو, پروردگارہ یہ قربانی تھی میری, تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے, اسے قبول فرما, میری یہ قربانی قبول فرما. عزیزان, ہمیں تو اطلاع ملتی ہے, خواتین کو اطلاع ملتی ہے کہ مسجد امامیہ میں آپ کے شہید عزیز شہید ہو گئے ہیں, بعد میں جنازے اٹھا لیے جاتے ہیں, جنازے سنوار لیے جاتے ہیں, جنازے کفنا دیے جاتے ہیں, اس کے بعد ماؤں کے سامنے, بہنوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں, اور پھر بھی ماؤں بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن قربان علی کی بیٹی کے ایسے نہیں تھا کہ جنازہ دفنا دیا گیا, جنازہ کفنا دیا گیا, کفن پہنا کر زینب اولیا کو کہا گیا کہ بی بی آ جا, تیرے بھیا کا جنازہ حاضر ہے. آپ جانتے ہو کہ جب شمر لعین خنجر لے کر آیا سید الشہداء کی طرف, امام جب خیمے سے نکلے تھے, جناب زینب اولیا پیچھے پیچھے گھوڑے کے خیمے سے باہر آ گئے, امام نے واپس بھیج دیا, بہنا جب تک میں زندہ ہوں در خیمہ سے باہر نہیں آنا. خیمے کا ستون پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور بھیا کی تکبیریں سنتی رہی, جب تک تکبیریں آتی رہیں مطمئن کھڑی رہی, لیکن ایک دفعہ تکبیریں ختم ہو گئیں اور خاک اڑی اور شور اٹھا, بس سمجھ گئی میرا بھیا اب گھوڑے کی زین پر نہیں ہے. خیمے کا ستون چھوڑ کر اس ٹیلے پہ آ کر کھڑی ہو کر کیا منظر دیکھتی ہے کہ شمر لعین خنجر لہراتا ہوا حسین ابن علی کی طرف, فاطمہ کے لال کی طرف آتا ہے, زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے اور پشت سے خنجر چلاتا ہے, اور خیمے اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کر فریاد کرتی ہے, واہ حسینا, واہ مصیبتا, واہ فاطمہ, واہ علیہ. اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس کے بعد یہی منظر نہیں, بھیا کا سر کٹ جاتا ہے, شمر لعین سید الشہداء کا سر زلفوں سے پکڑ کر لہراتا ہوا چلا جاتا ہے, اور بہن پھر دیکھتی ہے ایک اور منظر کہ اب وہ منظر عصر عاشور کا ہے, لعینوں نے شہداء کے لاشوں کو میدان کے اندر سر کاٹ کے رکھا اور ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے. روایات و مقاتل میں لکھا ہے کہ 10 گھوڑے سید الشہداء کی لاش کے لیے تیار کیے گئے, 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے, 5 گھوڑے دوسری طرف کھڑے کیے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے, اور جب گھوڑے دوڑ چکے, لاش چکنا چور ہو چکی, جب چور چور ہو چکی, یہ لعین جس نے لاش پائمال کی تھی عمر سعد کو کہتا ہے جا کر, عمر سعد جا کر عبید اللہ سے کہنا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے. عمر سعد نے کہا کس بات کا؟ کہنے لگا کہ تو جا کر دیکھ لاش حسین کو کہ اب حسین کی ماں بھی نہیں پہچان سکے گی. اور یہی ہوا کہ جب زینب اولیا لاش پہ آئی, بھیا کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگی انت الحسین, تو میرا حسین ہے, تو فاطمہ کا حسین ہے. جب کربلا چھوڑ کے شام کو جا رہی تھی, جب شام کی طرف جا رہی تھی, اس وقت آ کر اس ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر, وہ راوی دشمن کا کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کربلا میں ایسا منظر تھا, قیامت والا منظر, جس میں ہر چیز رو رہی تھی.
اس راوی کا کہنا ہے مجھے یوں لگا کہ وہ گھوڑے جانور جو کربلا میں تھے وہ بھی رو رہے تھے یہ منظر دیکھ کر. وہ منظر کیا تھا؟ کہنے لگا ہم نے دیکھا کہ ایک مخدرہ آئی اور لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کر کے اور فرمانے لگی اللہم تقبل منا ھذا القربان. جس لاش کو ذبح ہوتے آنکھوں سے دیکھا, جس لاش کو پامال ہوتے آنکھوں سے دیکھا, اسی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر خدا کو پیش کر کے فرما رہی ہے خدایا میری قربانی قبول فرما. اللہ اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.